فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ قافلوں کو حج اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے آنا جانا پڑتا تھا. اب اس کا حل کیا نکالا گیا کہ کیا کیا جائے؟ ہوا یہ کہ اس میں زیقاز، ذوالحج، محرم اور عمرے کے لیے رجب کا مہینہ خاص کر دیا گیا، ان کو ماہ حرام قرار دیا گیا. زیقاز، ذوالحج، محرم. زیقاز سے لے کر محرم تک حج کے لیے قافلے آتے اور جاتے تھے اور رجب میں عمرہ ہوتا تھا، تو ان مہینوں میں جنگ بند تھی. لیکن عربوں کے ہاں ایک قاعدہ یہ بھی بن چکا تھا کہ جب وہ حرام مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے کہتے چلو اس مہینے کو حلال کر لیتے اور حلال مہینے کو حرام بنا لیں گے، اس لیے وہ ان مہینوں میں بھی جنگ کرتے. اب مسلمانوں کے دن میں خیال آیا کہ پھر ہم کیا کریں، ہمیں تو ایک حرمت کا پاس رکھنا ہے. تو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اگر وہ ان مہینوں میں بھی تم سے لڑے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان مہینوں میں لڑ لو. یہاں رخصت دے دی گئی، رعایت دے دی گئی. الحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کس کی حرمتوں کا؟ قافلوں کی، یعنی جو قافلوں کو لوٹیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ قصاص اور ظلم میں فرق ہے. قصاص کیا ہے؟ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کر لیا جائے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کی بات بری لگے تو جواب میں مذاق اڑایا جائے، گالی گلوچ کی جائے، زیادتی کی جائے. اور تیسری شکل عفو درگزر کی ہے کہ بری لگے بھی تو معاف کر دیا جائے، بدلہ بھی جائز ہے، عفو بھی جائز ہے، لیکن ظلم جائز نہیں. تو یہاں پر میں والحرمات قصاص، بدلہ لے سکتے ہو حرمتوں کا. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس کا بدلہ لو. زیادتی کرو نہیں یہاں ہوگا، لفظی ترجمہ تو اگرچہ زیادتی ہے لیکن جواباً اتنا حملہ کر سکتے ہو. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی جتنا اس نے تم سے زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. پھر فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بھی اقسام البر میں سے ہے، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کا موقع ہو تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ. مال کو صرف ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے، یعنی ذاتی فائدوں کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن صرف ذاتی فائدے، صرف اپنی ذات، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ہلاکت کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں نہ دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے، حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اسراف. جہاد نہ کرنا بھی، یا جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے. احسنو، اور احسان کیا کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. پیچھے کیا فرمایا؟ معتدین سے محبت نہیں رکھتے، یہاں پر میں محسنین سے محبت رکھتے ہیں، کہ جو حق سے زیادہ دینے والے ہوں، نہ کہ زیادتی کرنے والے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نیکی کی قسم کیا ہے؟ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو اور پورا کیا کرو. ایک ایک لفظ کے اندر کئی کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اتمو، پورا کرو، تمام کرو. اس سے معنی کیا؟ کہ جو شخص حج اور عمرے کی نیت کر لے اسے وہ پورا کرنا پڑے گا، نہ کر سکے تو کفارہ دینا ہوگا اور قضا بھی دینی ہوگی. جیسے نماز آپ نہیں پڑھ رہے، نفل تو نہیں پڑھ رہے، لیکن اگر آپ نے شروع کر کے توڑ دیا تو آپ کو دوبارہ وہ پڑھنی پڑے گی، اس کی قضا دینی پڑے گی. بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں حج ایک میلہ بن گیا تھا. حج کیا تھا؟ ایک تجارتی میلہ. اس کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی، اتنا تو نہیں لیکن کافی حد تک ہمارے ہاں بھی یہ بس ایک اکٹھ بھیڑ ہی ہو گئی ہے. وہ مقاصد نہیں پورے ہو رہے جو حج کے اصل میں ہیں. تو اہل عرب کو احساس دلایا کہ جو مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہارا طرز عمل مختلف ہونا چاہیے، تمہیں للہ اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے پوری روحانیت کے ساتھ, اور اسی طرح عمرہ کو بھی. فَإِنْ أَحْسَرْتَ, پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ یعنی حج پہ نہ جا سکو, احرام پہن کے گھر سے نکل کے رستے میں روک لیے جائیں, مثلا یہاں سے آپ چلے گئے جدہ میں جب پاسپورٹ دکھا رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے واپس کر دیا کہ چلے جاؤ نہیں جا سکتے, اب کیا کریں, گھر آ جائیں, آنا ہی پڑے گا اور تو کچھ نہیں آنا, یا جیل جانا پڑتا. یہ اس دور میں سمجھنے کے لیے بات بتا رہی ہے, تو اور تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا جہاز وہاں جانے کی وجہ کہیں اور اتار لیا جائے, اللہ نہ کرے نہ کرے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہو, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پاسبل رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. تو حکم تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ پھر کریں کہ آپ ایسی کوئی رکاوٹ آ گئی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْسَرْتُمْ, گھیر لیا گئے تو آپ کیا, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو میسر آئے قربانی میں سے, یعنی قربانی دے دو. ہدی کہتے ہیں قربانی کو, ایک جانور جیسے بکرا وغیرہ یا بڑے جانور کا ساتواں حصہ. اب دیکھیں کہ حج تو فرض ہوتا ہے لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہوتا, تو پھر کیا کرے, اگر نیت کر لے تو وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. جیسے نفل نماز نیت کر لے تو فرض ہوگی جسے پوری چیز ہے. یہ نہیں کہ مثلا آپ نے نفل شروع کی ہے, ایک رکعت پڑھی تو آپ سے کوئی آ گیا تو آپ کہیں چلو توڑو نماز چھوڑو کرے, نفل ہی سے نہ خیر آپ کیا پڑھ لیں, ایسے نہیں کر سکتے آپ. آپ کو پورے کر لیں یا ابھی کر لیں, اگر توڑ بیٹھے کسی وجہ سے تو دوبارہ پڑھ لیں. اسی طرح عمرہ نفل ہے لیکن اگر آپ نے احرام پہن لیا اور نکل گئے اور روک لیے گئے تو فرض ہے, آپ اب اس کی قضا دینی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے سال عمرہ نہ کر سکے تو اگلے سال انہوں نے عمرہ ذوالقعدہ کیا. اسی لیے احرام باندھتے ہوئے یہ نیت کر لی جانی چاہیے کہ وہ محلی من الارض حیث تحتبسنی, کہ میرا حلال ہونا وہاں ہوگا جہاں مجھے روک لیا جائے, یعنی جہاں مجھے روک لیا جائے گا وہاں سے میں حلال ہو جاؤں گا. تو کیا حکم ہے, قربانی کرو. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی, قربانی واپس پاکستان آ کے نہیں کرنی آپ نے, یہ اپنے گھر میں نہیں قربانی یہ ہو سکتی. یہ قربانی کہاں ہوگی, خود نہیں جا سکے قربانی کے جانور بھیجو وہاں جا کے کرواؤ, یعنی ان جانوروں کو آگے بھیج دو. اب آج کے دور میں تو جانور جہاز کے ساتھ نہیں لے جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہیں پر آپ کسی کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں, کسی کمپنی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم پیسے ڈرافٹ بھیج رہے ہیں, ہمارے اس سے کوئی جیسے شرکت واجبی ہے, وہ لوگوں سے پیسے لے کے قربانیاں ان کی کر دیتے ہیں, تو وہ وہاں قربانی کرا دے منا کے اندر. یہ ریچول ہے نا, اس لیے پابندی کہ وہیں قربانی ہو. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, اور سر نہیں منڈوانا اس وقت تک جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے, اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. پھر کیا ہے, فمن کان منکم مریضا, جو کوئی بیمار ہو جائے, او بہ عظم من راسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے کہ سر منڈوا ہی نہیں سکتا, کوئی زخم ہو گیا, چوٹ لگ گئی, پٹ گیا, تو اب کیا کرے, ففدیۃ من صیام, روزے سے فدیہ دے, او صدقۃ, نہ صدقہ کرے, او نسک, یا قربانی کرے. اب یہاں تو قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ کتنے روزے رکھے, اگر عمل کریں قرآن پہ بولی. لوگ کہتے ہیں حدیث دین میں اختلاف پیدا کرے, کہتے ہیں نا, میں نے تو بہت دفعہ یہ بات سنی, لوگ کہتے ہیں اگر سب لوگ صرف قرآن کو پڑھیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف شروع ہوتا ہے جب لوگ اپنے اپنے مسئلے نکالتے ہیں. ہاں اپنے اپنے نکالے تو ہوتا ہے, لیکن اگر سب لوگ سنت کے مطابق چیز لے لیں تو نہیں ہوتا. مثلا اب آپ نے روزے رکھنے ہیں, آپ چھوڑے حدیث کو ایک طرف رکھے, اب سب ذرا بتائیں کتنے رکھنے چاہیے, کیا اگر ہر ایک کا جواب الگ الگ نہ ہو تو اختلاف ہوا یا نہیں, یہ تو زیادہ اختلاف کا سبب ہے. تو اسلام کے بہت سے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل پیش کر دیا کہ یہ لو اس طرح کر لو, جھگڑا ختم ہو گیا. کیونکہ قرآن میں بھی آتا نا, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو, تیسرا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا کہ کسی اور کی طرف لوٹاؤ, یعنی دین کے معاملات میں, دنیا میں دین کے معاملات میں, عبادات وغیرہ میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی, پھر ہم پہ چھوڑ دی, اچھا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہی چیزیں ہمارا ٹیسٹ ہے, ان میں اجتہاد ہوگا اس اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا. تاکہ دین میں ایک وسعت آئے، خوبصورتی آئے. اور اسی ٹیسٹ میں ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں. کیا ہم سب مسلمان جو مثلاً اس شہر میں رہتے ہیں، مسلمان میں سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبد رسول. اگر ویسے نہ بھی کہیں تو اذان میں سنتے ہیں نا روز، اس کا جواب دیتے ہیں نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب کو جواب میں یہ کہنا پڑتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں نفرتیں ہیں؟ سب نماز پڑھتے ہیں، کدھر منہ کرتے ہیں؟ سب ادھر ہی منہ کرتے ہیں. پھر اختلاف کیوں ہے؟ مخالفت کیوں؟ اختلاف تو ہوگا، مخالفت کیوں ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ مثلاً ایک اگلی صف میں کھڑا ہے، ایک پچھلی میں کھڑا ہے، ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں. لیکن مخالفت کیا ہے؟ کہ اگلے والے پچھلوں کو برا کہیں، پچھلے والے اگلوں کو کہیں، دائیں والے بائیں کو، بائیں والے مشرق اور مغرب کی طرف کھینچے. فللہ المشرق والمغرب، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسلکوں کے اختلاف گوارا کر لیں. جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دے، اس کی ٹانگ نہ کھینچے، اس کو اپنے اوپر لا کے ادھر ہی پکا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ نہیں جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو تم تو مسلمان نہیں. یہ جو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ انہی چیزوں پہ لگ رہے ہیں. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جن چیزوں میں اجتہادی اختلاف ہے ان میں بھی ایک ورڈکٹ، ایک قانون دے دے تو یہ کر لو؟ کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ہر چیز میں قانون بنا دیا جائے، چلنا دوبر ہو جائے. اگر سڑک کے اوپر ہر ایک گاڑی کے لیے لائنیں کھینچ دی گئی کہ بس اس بریز لائن کے اندر تم لے جائیں، دیکھیں کتنی مشکل ہو جائے ڈرائیونگ. اگر آپ کو کہیں چلنے کے لیے ایک لکیر کھینچ دی جائے کہ اس لکیر کے فقیر بن جاؤ، بس اس کے اوپر ہی پاؤں رکھنا ہے تو آپ گرنے لگ جائیں، مصیبت ہو جائے چلنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں میں ذرا سہولت دے دی، چلو کچھ یہ کر لیں، کچھ وہ کر لیں، وسعت رکھ دی. اب جیسے نماز کے اوقات میں کتنی وسعت ہے، فجر کا وقت ایسا تو نہیں کہ پانچ منٹ کے اندر شروع اور پانچ میں ختم، نہیں. ظہر کا وقت کتنا لمبا وقت ہوتا ہے. اب کوئی شخص اگر پہلے وقت میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا دوسرے میں، تو دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کھڑے ہو جائیں؟ لڑنا چاہیے ان کو؟ نہیں. یہ وسعت تو اللہ نے خود رکھی ہے، تو جو وسعتیں اللہ نے رکھ دی ان کو رکھو اور ان کی بنا پر مت جھگڑو. تو میں یہاں یہ بتانا ہی چاہ رہی تھی کہ اگر ہر کوئی خود فیصلہ کرنے لگے کہ کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ دے، کتنی قربانیاں کرے، تو نہیں ہم فیصلہ کر سکتے. لہٰذا ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ نے کیا فرمایا. حدیث میں وضاحت ہے، تین روزے، چھ مسکینوں کا کھانا، آدھا سا گندم، نصف سا، سا کہتے پیمانہ ہے، گندم. روزوں کے علاوہ دوسرے دو فدیوں میں کچھ اختلاف ہے. بعض کے خیال میں مکہ میں، یعنی مکہ کے اندر، اور بعض کے نزدیک کیا ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. اچھا چلیے، من صیام روزہ کتنا؟ تین. صدقہ نصف گندم، نسک قربانی، یعنی ایک جانور قربان کرنا، اس میں ایک بکری کا حکم ہے. اور نصف کیا ہے؟ نفیقہ کی جمع ہے. اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو تقرب اللہ کے لیے کی جائے. ایک تو نہیں آپ کے بازار میں سلطر کی وہ بکرے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاطر تھوڑی کیے ہوتے ہیں، یہ تو ویسے کھانے کے لیے کیے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کیا جائے اس کو نفیقہ بولتے ہیں، نفیقہ، اس کی جمع ہے نصف. ہدی قربانی کا جانور جو ذبح کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے، اس کو ہدی بولتے ہیں. ہاں اونٹ ہو، گائے یا بھیڑ، جو بھی. ایسا امن تم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج تک، یعنی عمرہ اور حج ایک سفر میں کرنا چاہے. فما استیسر من الحج، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ کر لے، یعنی حج پر قربانی کرنی ہوگی. لیکن کون سے حج پر؟ حج تمتو پر. یاد رکھیں، حج تمتو اور قران میں قربانی ہے، افراد میں قربانی واجب نہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے، وہی کیوں نہ کر لیں؟ وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ مکہ والے کیا کرتے ہیں. جی، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو جس کو اب قربانی نہ ملے وہ کیا کرے؟ دے ہی نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، میسر ہی نہیں، تین روزے رکھ لے. فی الحج، حج کے دنوں میں، یہ کون سے ایام ہے حج؟ یعنی پہلی ذی الحج سے لے کر نو تک. وہ سب آتے ہیں اذا رجعتم، اور ساتھ جب تم واپس گھر آ جاؤ، اپنے ملک آ جاؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس مکمل ہوئے. ذالک یہ حکم لمن واسطے اس کے ہے جو لمنا یکن ہو اہل ہو اس کے گھر والے حاضر مسجد حرام مسجد حرام کے قریب جن لوگوں کا گھر مسجد حرام یعنی مکہ میں نہ ہو یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے خالی حج ہے قربانی نہیں ہے وہ قربانی تو صاحب حیثیت ہی دے گا نا لیکن جو یہاں سے حج کرنے کو جائے گا اسے قربانی کا بھی ساتھ انتظام کرنا ہوگا وَاتَّقُ اللَّهُ فرمایا اللہ سے ڈرو ہر حکم کے آخر میں وَاتَّقُ اللَّهُ ہے کتنا دہرایا تقویٰ وَعَلَمُوا اور جان لو علم حاصل کرو کس بات کا علم کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے کہ حج کے احکام کی خلاف ورزی اگر کی تو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا کچھ سوالات ہیں اعتکاف کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مسجد ہی کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں اور آپ نے عورتوں کو گھر میں کرنے کے لیے نہیں کہا بنیادی طور پر حکم یہی ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی جگہ ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے مسجد میں تو پھر کیا بالکل ہی وہ اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی گھر کے ہی کونے میں بیٹھ جائیں مگر اصل ثواب تو یا مسنون اعتکاف جو ہے وہ تو اسی وقت ہی ہوگا جب اس کی شرائط پوری ہوگی قربانی کیا چیز ہے اور کس کے لیے واجب ہے اور کس کو کرنی چاہیے اس کے لیے کیا شرائط ہے قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے قربانی کس لیے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو اور اس کے لیے کوئی تحفہ خریدنا ہو تو اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے کیا شرائط ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے تب آپ کسی کے لیے تحفہ خرید سکتے ہیں اور آپ کے نام ایک پلاٹ ہونا چاہیے تب آپ کسی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں یہ جو قربانی ہے نا اس کے بارے میں میں نے جتنا بھی پڑھا کہ مجھے کہیں سے پتا چلے کسی آیت سے کسی حدیث سے کہ کس کے اوپر یہ واجب ہے اس کی کوئی دلیل نہیں مجھے ملی کہ جس کے پاس اتنا سونا یا چاندی ہے یا اتنی زمین ہے یا اتنے پیسے ہیں وہ قربانی ضرور کرے یہ نہیں کہیں لکھا ہوا تو پتہ پھر کیا چلتا ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے پلاٹس تھے لیکن آپ ہر سال قربانی کرتے تھے پھر اسی طرح آپ نے اپنی طرف سے بھی کی اپنی ازواج کی طرف سے بھی کی حضرت ابراہیم کی طرف سے بھی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل محبت کا ایک اظہار ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا گولڈ ہو یا کتنی چیزیں ہو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے رب کے لیے کیا قربانی کر سکتے ہیں کیا نذرانہ دے سکتے ہیں کیا چیز پیش کر سکتے ہیں بکرا دے سکتے ہیں یا بھیڑ دے سکتے ہیں یا گائے یا اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کس کے قابل ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ بچوں کی طرف سے دی جائے یا نہ دی جائے عورت کی طرف سے دی جائے یا نہ دی جائے عورت خود کرے یا شوہر کرے یہ سب مسئلے کیا ہے دراصل ان سب کا جواب کیا ہے محبت کا اظہار اللہ کے قرب پانے کی تمنا جس کے اندر ہوگی وہ کچھ بھی کرے گا اور جس کے پاس حیثیت نہیں لیکن اس کے اندر تڑپ ہے تو بھی اس کا اظہار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی تو شرط نہیں کہ گھر کے ہر شخص کی طرف سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے دو دے دے ایک شخص ایک بکرا بھی کر سکتا ہے اور ایک گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کر کیا سکتے ہیں مثلا دو لوگوں کی تنخواہ ایک جتنی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بچوں میں فرق ہو یا ان کے اخراجات میں فرق ہو ایک شخص افورڈ ہی نہیں کر سکتا دوسرا اسی تنخواہ میں سے افورڈ کر سکتا ہے تو یہاں جو آپ کے حالات ہیں اور جو آپ کی ضروریات ہیں یا مجبوریاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ آپ کس قابل ہیں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اگر کوئی مکروز ہے تو اس پہ بھی لازم نہیں ہے اسے چاہیے کہ قربانی والے پیسوں سے اپنا قرض اتارے پہلے دیکھے نا ایک مقروض شخص جو ہے وہ تحفے میں کیا دے گا؟ اس کو تو یہ ہے کہ پہلے اپنا قرضہ اتارے. اگر ہم قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم ویسے ہی ان دنوں میں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں. جسے لکھا ہے کہ مختلف اداروں کی طرف سے ان کے ادارے میں کام کرنے کے لیے یا دفتر میں ہی کام کرنے کے لیے کاپی یا پینسلیں یا پین وغیرہ دیے جاتے ہیں, لوگ وہ چیزیں اپنے گھر والوں اور دوستوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک مثال ہے. اگر کسی کا پین ہمارے پاس آ جائے, سستی کی وجہ سے واپس نہ کیا ہو, اب جب یاد نہ ہو کہ کس کا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی اور کو دے دے, خود نہ استعمال کرے, کسی ضرورت مند کو دے دے. اگر کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے بارے میں اچھا خواب نہ دیکھے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اولاد کو بتانا چاہیے. عذاب میں کمی کے لیے کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اس خواب کا ذکر نہ کرے کسی سے. اگر کسی کا حق مارا ہے اس شخص نے تو اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کسی کو اس پر توجہ دلائی جا سکتی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا, جیسے اسلحہ بینہم کی بات پڑھ چکے آپ, اس کو آپ یوں دیکھیے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک لوگوں کے کام کرتا ہے, بہت نیک ہے, اس نے نمازیں بھی پوری پڑھی, سب کے خیرات بھی خوب کیے, لیکن مرنے سے پہلے وصیت غلط کرتا ہے, حقداروں کو حق سے محروم کر جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی. یعنی وصیت میں کوتاہی کرنا یا غلط وصیت کرنا انسان کی اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہو, یا بسا اوقات کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے کسی کے عمل میں جو دوسرے کو پتا نہ ہو. تو اگر تو خواب میں کلیئر انڈیکیشن ہے کسی کے حق کی تو اس کا حق دلوا دینا چاہیے, سب سے بڑی نیکی ہے. یعنی کسی کا حق مارا ہے مرنے والے نے تو اس کا حق دلوا دے. لیکن اگر جنرلی کوئی ایسی بات نہیں پتا چلتی, خواب ایسی ویکتا ہے, تو اس صورت میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے, اس کے لیے کثرت سے دعا کرے. یہ دو چیزیں اس کے عذاب میں انشاءاللہ تخفیف کا سبب ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.